بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد إنا فتحنا لك فتحا مبينا بھائی آیت سے متعلق اس کا پس منظر اور شان نزول وہ زیر گفتگو ہے اور اسی پر بات چیت جاری ہے. ابھی سورت کی ابتدائی آیات پر ابھی بات نہیں ہو سکی. اس کے اندر جو معارف ہیں اور جو لطائف ہیں اور جو پیغام ہیں اور حق تعالیٰ جل مجدہ کا لطف ہے, کرم ہے, اور ان کی قہاریت, جباریت, حاکمیت جو آیت کی ابتدا سے ظاہر ہے وہ بھی بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی. میں نے عرض کیا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطلاع مل گئی کہ خالد ابن ولید اقدام کے لیے روانہ ہو گئے ایک قافلے کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے. چنانچہ آپ نے فوراً راستہ پر تبدیل کر دیا. آپ کی جو جاسوسی کا نظام ہے وہ اس قدر مضبوط ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے آئے, اتنا مضبوط ہے کہ اہل علم علماء نے لکھا کہ مکہ میں تنکا بھی اگر جنبش کرتا تھا, ایک تنکا بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اطلاع ملتی تھی, آپ کو اطلاع ہو جاتی تھی. جنگ بدر کا موقع ہے اور حضرات بدریین صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کا مقام بہت بلند ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ باعظمت وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معرکے میں شرکت کی, اس جنگ میں شرکت کی, اس لیے کہ وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں اور انتہائی اچانک پیش آ جانے والا واقعہ تھا. اس کے اندر بھی جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی. چنانچہ حضرت حاتم ابن ابی بلتاع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ معظمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کر آئے ہیں مدینہ منورہ. جس وقت فتح مکہ کا موقع ہوا, عام طور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب جنگی اقدامات کرتے تھے, کوئی سفر کا ارادہ کرتے تھے, اگر آپ کو مشرق میں جانا ہوتا تو آپ مغرب بتاتے, اگر آپ کو پورب میں جانا ہوتا تو آپ پچھم کی ڈائریکشن بتاتے. اپنے پورے مقصد پر اور سفر کی صحیح سمت پر مطلع نہیں فرماتے تھے, سوائے چند مخصوص صحابہ کے جو آپ کے خاص مشیر اور آپ کے مخلص ترین صحابہ تھے, ان سے مشورہ فرماتے. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا مکہ کے اوپر حملہ آور ہونے کا, اس کے اندر اس میں آپ نے اتنی احتیاط نہیں فرمائی اور اپنے ارادے کو آپ نے راز نہیں رکھا. صحابہ کو اطلاع تھی کہ آپ فتح مکہ کے لیے اور مکہ پہ اقدام کے لیے آمادہ و تیار ہیں. چنانچہ حاتم ابن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خفیہ اور پوشیدہ خط مکہ کے سرداروں کے نام لکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی اطلاع دی, اور وہ ایک خاتون کے سپرد کیا ایک مشرکہ عورت کے جو مدینہ سے مکہ جا رہی تھی, اور یہ تاکید کہ یہ مکہ کے سرداروں کو پہنچا دینا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اطلاع ہو گئی. چنانچہ آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے ساتھ عثمان ابن مظعون اور ایک صحابی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعاقب کے لیے بھیجا اس خاتون کی, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ روضہ خاخ ایک مقام ہے, ایک جگہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے اس مقام پر وہ قافلہ ملے گا جس میں وہ عورت موجود ہے جس کے پاس خفیہ پیغام موجود ہے, اس سے پہلے کہ وہ مکہ پہنچے جا کر اسے دھر لو, پکڑ لو, اور اس سے وہ خط واپس لے لو, اور وہ اطلاع مکہ والوں کو نہ ہونی چاہیے. علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیز رفتار سواریاں لی اور ان کو نہایت چابک دستی کے ساتھ ان کو بھگاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے ہم پہنچے ہیں, اور ٹھیک اس مقام پر وہ قافلہ ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر مقام متعین کر دیا تھا کہ روضہ خاک پر وہ قافلہ ملے گا. علی کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے کہا, میں نے مطالبہ کیا کہ ختلاؤ. وہ عورتوں کا انداز, اس نے کہ نہیں ہمارے پاس تو کہیں نہیں ہے, دیکھ لو. تلاشی لی تو نہیں ملا. حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر مجھے دھمکی دینا پڑی اور میں نے کہا کہ زمین آسمان پر جا سکتی ہے اور آسمان زمین پر, دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, پیغمبر کی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو سکتی. خط نکال دو ورنہ ابھی برہنہ کر دوں گا. حضرت علی نے فرمایا, یہ دھمکی کارگر ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے وہ خط کا پرزہ نکال کر دیا. بتانے والی بات یہ ہے کہ 1500 سال پہلے کی مشرکہ اور کافرہ عورت کے اندر بھی اتنی حیا اور اتنی شرم اور اپنی عزت کا اتنا پاس تھا کہ برہنہ ہونے کی دھمکی پر اس نے نکال کر دے دیا. آج وہ شرم ہمارے معاشرے سے رخصت ہو چکی, وہ حیا رخصت ہو گئی. جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے, آپ اپنے گھر میں کاشانہ اقدس کے اندر لیٹے ہوئے ہیں, گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ نے اپنا پیرہن, اپنی کفنی جسے گجراتی میں کہتے ہیں, اتار کر ٹانگا ہوا ہے, اور آپ نے اپنے ازار کو, اپنی لنگی کو اوپر چڑھایا ہوا ہے گھٹنوں تک, گرمی شدید ہے. اچانک دستک ہوئی, دستک ہونے کے بعد آپ نے دریافت کیا کون, کہا کہ ابو بکر, کہا کہ آ جاؤ, اجازت دے دی. اور آپ کی حیات میں, آپ کے انداز میں, آپ کے طور طریق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, آپ جس طریقے پر لیٹے ہوئے تھے اسی طرح لیٹے ہوئے رہے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی, آپ نے دریافت فرمایا کون, کہا کہ عمر. آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, آپ نے ان کو بھی اجازت دی. پھر دستک ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کون, کہ عثمان. حدیث میں ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ اٹھے, اپنے ازار کو جلدی سے نیچے کیا, اپنا کرتا اتارا آپ نے اور کرتا آپ نے زیب تن کیا, کرتا پہنا اور آپ سنبھل کر بیٹھے. یہ سارا منظر حضرت عائشہ اپنے حجرے سے دیکھ رہی ہیں, باہر کا منظر. جب یہ حضرات رخصت ہو گئے تو حضرت عائشہ نے شکایتی انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ, میرے والد آئے ابو بکر صدیق جو کہ آپ کے جانثار ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے خسر بھی ہیں, کوئی احترام نہیں کیا آپ نے, آپ جس انداز سے لیٹے ہوئے تھے اسی انداز سے لیٹے رہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ میں. آپ کے دوسرے داماد اور خسر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی تبدیلی نہیں. جب آپ کے داماد عثمان غنی آئے ذی النورین تو آپ نے اتنا اہتمام کیا اور آپ جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گئے. یہ تفریق کیوں, یہ سسر کا کوئی احترام نہیں اور داماد کا اتنا زیادہ احترام؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ عائشہ یہ بات نہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا بات ہے, کہا کہ عائشہ فرشتے بھی عثمان کی حیا سے حیا کرتے ہیں. عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. مجھے شرم آئی کہ میں اس انداز میں لیٹا رہوں کہ جو انداز میں نے اختیار کیا ہوا تھا. تو حیا کو ایمان کا جز قرار دیا. بھائی عربی کا مشہور مقولہ ہے, اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, کہ جب حیا تم نے چھوڑ دی اور حیا کا مادہ تم نے فوت کر دیا, ختم کر دیا, اب چاہے جو کام کرو, چاہے جو چیز اختیار کرو, حیا ہے جو بہت سارے مفاسد سے, بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے گناہوں سے روکتی ہے. دیکھو گناہوں سے روکنے کے لیے چند چیزیں ہیں. ایک قانون ہے کہ قانون آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے روک دے, برائی کے ارتکاب سے روک دے, جرائم کو اختیار کرنے سے اور جرائم کو انجام دینے سے روک دے. ایک عقل ہے جو آپ کو روک سکتی ہے. وہ بتا سکتی ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تیسری چیز مذہب ہے جو آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ برائی یہ ہے, بھلائی یہ ہے, اچھائی یہ ہے, بدی یہ ہے, ان چیزوں کی جانب. اب قانون کتنا روکتا ہے اس کو دن اور رات اور آپ دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا بھر کے جرائم انجام دیے جا رہے اور قانون کی ناک کے نیچے انجام دیے جا رہے ہیں, قانون کی نگرانی میں انجام دیے جا رہے ہیں. دن رات قانون شکنی ہو رہی ہے, لیکن قانون اس انداز سے نہیں روک پا رہا ہے جس انداز سے روکنا چاہیے. دنیا کے کس ملک میں نہیں انجام دیے جا رہے ہیں؟ جو سپر طاقتیں ہیں, سپر قوتیں ہیں, ان کے یہاں سب سے زیادہ قانون کی لاقانونیت ہے اور سب سے زیادہ قانون شکنی ہے. قتل و غارت گری کے جو اعداد و شمار ہیں, چوری ڈاکہ کے اور لوٹ مار کے, وہ سب سے زیادہ ان کے یہاں پر موجود ہیں, سپر طاقتوں کے یہاں. اور پھر ان ممالک کے اندر جو اپنے یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہے. بہرحال دوسری چیز عقل ہے. عقل کا عالم یہ ہے اور معاملہ کہ ذرا سی کوئی چیز اختیار کی آپ نے اور مزیل عقل, جو عقل کو آپ کی رخصت کر دے, رخصت کرنے کا سبب ہو, تو ساری چیزیں روایات میں ہیں اور حدیث میں کہ قدیم دور میں پرانے وقتوں کے اندر پرانی امتوں میں ایک بزرگ نوجوان تھا, انتہا سے زیادہ صالح نیک اور انتہا سے زیادہ بزرگ, اور اسی کے ساتھ ساتھ انتہا سے زیادہ خوبصورت اور حسین جاذب نظر. بھائی حسن بھی بڑا عجیب و غریب ہے. ترمذی گزرے ہیں, ترمذی نوادی صاحب, ایک تو امام ترمذی ہیں جن کی حدیث کی کتاب ابو عیسیٰ ترمذی ہمارے یہاں پر پڑھائی جاتی ہے دورہ حدیث میں اور عربی جماعت کے فائنل ایئر کے اندر, بخاری شریف, مسلم شریف اور ترمذی شریف, وہ ابو عیسیٰ ترمذی دوسرے ہیں. ایک دوسرے ترمذی ہے, یہ صاحب نوادر الاصول, حدیث کے بڑے عالم ہیں, یہ بھی محدث ہیں اور حدیث کے اصول اور اصول حدیث میں ان کی بڑی مارکی کی کتاب ہے نوادر الاصول کے نام سے. بڑے حسین, بڑے خوبصورت, بڑے جاذب نظر اور بڑے ہی پرکشش شخصیت کے مالک, اور نہایت ہی لوگوں کی اپنی جانب متوجہ کر دینے والی شخصیت تھی حضرت ترمذی کی. کہتے ہیں اور وہ لکھا ہے واقعات میں کہ ایک روز حضرت کو حضرت پیشکش کی ایک خاتون نے, اور اپنی جانب سے پیشکش کی, اپنی جانب سے اپنے جسم کی پیشکش کی اور کہا کہ آؤ اب ضرورت, میری ضرورت پوری کر دو. حضرت نے انکار کر دیا. اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. چنانچہ آخر وقت میں جب وقت آخر ہوا اور اب زندگی سے سارا ناتا ٹوٹنے لگا, رشتہ ٹوٹنے لگا, زندگی سے دور اور موت سے قریب, تو خیال آیا کہ ہم نے بھی کیا جوانی گزاری اور کس انداز سے گزاری. ایک خاتون نے پیشکش کی تھی اور از خود پیشکش کی تھی. اگر اس کی تمنا اور اس کی ضرورت پوری کر دیتے, بعد میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کر لیتے. بھائی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جو شخص, جو کچھ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا, ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا شاب نشا فی الاسلام, ایسا نوجوان جس کی آغاز جوانی اور جس کی جوانی کی ابتدا اسلامی ماحول میں ہوئی ہو. جب اس نے جوانی کا آغاز کیا ہو تو دین کا غلبہ اور اسلام کا غلبہ ہو. ان تمام ماحول میں جس نے آنکھ کھولی ہو اور اسلامی احکامات کا خیال کیا گیا ہو, اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں گے. کشمیری نے لکھا, علامہ کشمیری نے, کہ خدا تعالیٰ کا عرش جس پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے, تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, وہی جنت کی چھت ہے. تمام جنت کی چھت وہی ہے. چنانچہ کہتے ہیں ترمذی کہ مجھے خیال آیا کہ اگر اس کی ضرورت پوری کر دیتے. بھائی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی ہے, خدا تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. دیکھو جس وقت یوسف علیہ السلام والسلام کے بھائیوں نے یوسف سے دریافت کیا کہ یوسف یہ عہدہ تمہیں کیسے مل گیا, اس منصب پر تم کیسے پہنچ گئے, ہم نے تو تمہیں ہلاک کر دیا تھا, ہم نے تو تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی, بلکہ اپنی دانست میں اور اپنے جاننے میں تو ہم نے تمہاری جان لے ہی لی تھی, ہم تو تمہیں کنویں میں دھکیل کر آئے تھے اور اندھے کنویں کے اندر, اور تم اس وقت مصر کے اور ایجپٹ کے منسٹر بنے ہوئے ہو, فوڈ منسٹر, اتنے بڑے عہدے پر کیسے پہنچ گئے, یہ ترقی, یہ منصب, یہ عزت, یہ رفعت, یہ اقتدار کہاں سے ملا؟ قرآن مجید نے بھائیوں کے سوال پر یوسف کا جواب نقل کیا ہے, ارشاد فرمایا انہ من یتقی و یصبر, اللہ تعالیٰ یہ منصب, اللہ تعالیٰ یہ عزت, اللہ تعالیٰ یہ رفعت اسی کو عطا کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرے اور جو صبر اختیار کرے. حضرات مفسرین نے لکھا, اہل علم نے, کہ یوسف نے صبر اختیار کیا تھا بھائیوں کی ایذا پر. دیکھو اگر آپ کو محلے والوں سے تکلیف پہنچ جائے, بڑی تکلیف ہوگی, کہ اور کوئی آتا باہر کا ہوتا, دوسرے محلے کا ہوتا تو برداشت کر لیتے, اپنے پڑوسی نے محلے والے ہی تکلیف پہنچائی, کتنی تکلیف. حضرات اہل علم نے لکھا کہ محبت کا اور حب کا منشا قرب ہے, جو چیز جتنے قریب واقع ہوگی اتنی ہی اس سے محبت ہوگی. محبت کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ قرب. دیکھو آنکھ ہماری جسم کا ایک حصہ ہے, ہمارے جسم کے اندر پیوست ہے, اتنا سا بھی ذرہ گر جائے آنکھ میں, اتنا سا بھی کوئی تنکا گر جائے, بے چین ہو جائیں گے, اس لیے کہ قریب ترین واقع ہوا ہے. آپ کے سر کے اوپر ہزاروں لاکھوں بال ہیں, ایک بال پکڑ کر میں کھینچوں تو آپ ایسے ایک دم پورا جسم آپ کا جنبش میں آ جائے گا, اس لیے کہ آپ کے سر کا ایک حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کو اولاد سے زیادہ محبت, اس لیے کہ ماں کے جسم کا حصہ ہے, اس کی پرورش ماں نے 9 مہینے اپنی ہڈیوں اور اپنے خون کی قربانی دے کر کی ہے, سب سے زیادہ قریب واقع ہوا ہے. تو سب سے زیادہ قرب جہاں پر واقع ہوگا وہاں پر سب سے زیادہ. اب آپ کو اگر تکلیف پہنچی پڑوسیوں سے تو آپ کہیں گے کہ بھائی پڑوسیوں سے تکلیف پہنچی, دن رات کا ملنا جلنا, دن رات کا اٹھنا بیٹھنا, دن رات کی شناسائی آپس کے اندر, اور یہ تکلیف پہنچا دی. پھر ذرا تصور کریں رشتہ دار کوئی آپ کو تکلیف پر آمادہ ہو جائے, اذیت پہنچے, تو اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی. کہ اور کوئی غیر پہنچاتا اذیت تو پہنچاتا, یہ تو قرابت دار ہیں, یہ تو رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں نے بھانجی مار دی, رشتہ داروں نے تکلیف پہنچا دی, اور پھر رشتہ داروں کے اندر تکلیف پہنچانے والے بھائی ہوں, بھائیوں سے تکلیف پہنچے, تو اس تکلیف کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ کتنی تکلیف پہنچ جائے گی. اور تکلیف یہ نہیں کہ مار دیا, آپ کے بچوں کی رشتے میں مخالفت کر دی, کہیں رشتہ چل رہا تھا, آپ کو کاروبار میں دھوکہ دے دیا, تکلیف اس درجے کی کہ جان لینے کی کوشش کی, کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. ان تکالیف پر صبر کر لینا آسان کام ہے, اس لیے فرمایا یوسف نے کہ یہ اس کا بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے جو بھائیوں کی تکلیف پر میں نے صبر کیا. کہاں کہاں کنویں کے اندر, مصر کے بازار میں بھی کے, اور لطیف ترین اور بہت زیادہ شفیق ترین باپ کی ابوت سے اور باپ کی محبت سے محروم کر دیے گئے, غلاموں کی طرح مصر کے اندر بکے, اور کیسے کیسے جیلوں کے اندر زندگی گزاری علامان الحفیظ. تو فرمایا کہ یہ اس کا صلہ ہے کہ جو بھائیوں کی ایذا پر صبر کیا اور صبر اور تقوی اختیار کیا تھا زلیخا کے مقابلے میں. دیکھو حضرات اہل علم علماء نے لکھا کہ یوسف کا حسن اگر معجزہ تھا تو زلیخا بھی قتالہ عالم تھی, جی کلر آف دا ورلڈ, اپنے وقت کی, اپنے دور کی حسین ترین خاتون تھی. یوسف کے حالات میں لکھا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی مصر کے بازاروں میں نکل جاتے تھے, مارکیٹ رک جاتی تھی, पब्लिक ठिठर कर खड़ी हो जाती थी, औरतें छतों पर चढ़ जाती थी, बच्चे भौचक्का रह जाते थे आपके हुस्न से। हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, यूसुफु अखी सबीहुन व अना मलीहुन, यूसुफ मेरे भाई पैगंबर सभी हैं और मैं मली ही हूँ। हजरत मुहद्दिसीन ने लिखा कि सभी के माने अरबी लुगत के एतबार से गोरा चिट्टा, जिसको गुजराती में गोरिया कहते हैं, गोरिया के गोरा चिट्टा जो हो उसे सभी कहते हैं, कि रंग उसका निहायत ही उजला और निहायत ही गोरा चिट्टा, दूध की तरह सफ़ेद, लेकिन देखने के बाद तबीयत सैर हो जाए, उसको देखने के बाद तबीयत भर जाए। और मली उसको कहते हैं जिसके हुस्न के अंदर नमक हो, कशिश हो, जिसके हुस्न में मलाहत हो, चार्म हो, अपनी तरफ खींचा। आप कभी यूं करके देख रहे हैं, कभी यूं करके देख रहे हैं, कभी नज़र बचा के देख रहे हैं, कभी नज़र मिला के देख रहे हैं, तो जितना देखते हैं इतना ही देखने के लिए तबीयत बढ़ जाती है। तो पैगंबर ने फरमाया मैं मली हूँ, यूसुफ मेरे भाई कहते। अब वजीर की बीवी है जलीखा और यूसुफ जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारनी पड़ी, और मसाइब से, परेशानियों से और तकालीफ से भरपूर जिंदगी है यूसुफ की। उन आलम में उस वक्त में वजीर की और मिनिस्टर की बीवी पेशकश करती है, कुरान मजीद का बयान है कि वगल्ला कतिल अबवाब वकालत हई तलक, के और दरवाजे बंद कर लिए, खुद ही पेशकश की, खुद ही इंतजाम भी कर दिए, ना खौफ ना डर, ना होटल लेना, ना कोई लॉज लेनी, ना कोई रूम बुक करना, महल के अंदर महफूज तरीन, और लेकर गई है तहखाने के अंदर, कई तहखानों के दरवाजे बंद कर दिए, वकालत ही तलक, और बोली के शताबी कर। अब जो फारसी जानते हैं वो इस लफ्ज का तर्जुमा का मजा उठाएंगे, और बोली के शताबी कर, कि यूसुफ अब बेकरार है मामला, अब जाम लबरेज है, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, सब्र नहीं होता, आ और जरूरत पूरी कर दे। उस वक्त सैयदना यूसुफ ने फरमाया काला माज़ल्लाह इन्नहु रब, ये 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 यहां से खुलती है पैगंबर की शान, यहां से खुलती है पैगंबर की शान। इरशाद फरमाया माज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाई। अरे भाई सोच सकते थे कि मिनिस्टर की बीवी से ताल्लुक कायम हो जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा, जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर हो जाऊंगा। सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे यूसुफ कितनी परेशानियों में और मसाइब में मुबतला थे, कितनी तकालीफ में थे। ये ख्याल आ सकता था कि खुद पेशकश कर रही है, मिनिस्टर की बीवी है, इंतजाम भी खुद कर रही है, सारा सहूलतें खुद बाहम पहुंचा रही है, लाओ ताल्लुक हो जाएगा तो मुसीबतें सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन इरशाद फरमाया कबाद अल्लाह, यह है तकवा। इसको फरमाया इन्नहु मैयत तकी, ये अजमत, ये रफात, ये बुलंदी, ये इज्जत, ये इख्तदार, ये दौलत अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं जो अल्लाह ताला के सामने तकवा इख्तियार करे, जो मसाइब और शदाइद में सब्र इख्तियार करे। तो हकीम तिर्मिजी कहते हैं कि जब बुढ़ापा आया तो ख्याल आया कि उस औरत की तमन्ना पूरी कर देते, हसीन तरीन थी, और फिर तौबा कर लेते, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये ख्याल आना था, आने के साथ ही ख्याल आया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवानी में जब ऐन जवानी थी और शबाब, शबाब अपने उस पर था, मैंने आपको बताया कि अरबी में कहते हैं अश्शबाबु शौबतु मिनल जुनून, उर्दू वालों ने तर्जुमा किया जवानी दीवानी, कुछ नहीं सूझता जवानी में, ना अच्छा सूझे ना बुरा सूझे, ना जायज सूझे ना नाजायज, ना हराम सूझे ना हलाल, जी चाहता है पहाड़ों से लड़ जाऊं, इस दीवार को भी तोड़ दूंगा, उसको भी मार दूंगा, इसको भी जेल कर दूंगा, उसको भी गिरा दूंगा, अजीब गरीब हालत। लेकिन उस वक्त में हकीम तिर्मिज़ी कहते हैं कि जवानी के आलम में तो इनकार कर दिया, ये क्या खुराफात हैं, ये क्या बुरी आदत हुई, ये क्या बुरी बात हुई, क्या बुढ़ापे में جب قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں تو یہ بد خیال آیا, روئے روئے خوب روئے. اور لکھا ہے واقعات میں کہ روتے روتے سو گئے. سردار کائنات رسالت مآب آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خواب کے اندر دیکھا, فرمایا حکیم کیوں رو رہے ہو؟ پورا واقعہ بیان کیا, یا رسول اللہ جوان تھا, حسین تھا, خوبصورت تھا, ایک بڑی خوبصورت عورت نے پیشکش کی تھی, اس وقت انکار کر دیا تھا, ریفیوز کر دی تھی اس کی پیشکش. اب جب کہ بڑھاپا ہے اور موت سے قریب ہوں, یہ خیال بد آیا, اسی بدقسمتی پر رو رہا ہوں کہ یہ خیال کیوں آیا. کہا کہ حکیم جس وقت انکار کیا تھا زمانہ مجھ سے قریب تھا, خیر کا غلبہ تھا. جو آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں, خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, حکیم جس وقت تم نے انکار کیا زمانہ مجھ سے قریب تھا, زمانے پر خیر کا غلبہ تھا. اب جب یہ خیال بد آیا تو زمانہ مجھ سے دور چلا گیا, اب شر کا غلبہ ہے. کہاں کا غلبہ ہے بھائی؟ شر کا. تو عورتیں بھی کافرہ اتنی زیادہ باحیا تھی 1500 سال پہلے کہ جب علی نے کہا نکال ورنہ برہنہ کر دوں گا, پرچہ نکال, فوراً نکال کر دے دیا. کیا عرض کروں, ایک موقع پر بھائی ٹائم ہو گیا شاید, ایک موقع پر ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا اور ہرقل شاہ روم کے دربار میں پہنچ گیا شام کے اندر. ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ, پوری حدیث ہے بخاری شریف کے اندر تمام کی تمام. ابو سفیان سے شاہ روم ہرقل نے, جس کو انگریزی میں ہرکولیس کہتے ہیں, اس کے نام کی سائیکل بھی آتی تھی جرمن سے قدیم زمانے میں, ہرکولیس سائیکل 22 کل بڑی مضبوط سمجھی جاتی تھی, وہ ہرقل, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے سوالات کیے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ پیغمبر جس نے مجھے, جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور جس نے مجھے اپنے مذہب اور دین کی دعوت دی ہے, اس کا جغرافیہ کیا ہے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں. ابو سفیان کہتا ہے کہ کئی دفعہ, سردار ہے مکہ کا, کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں جواب اپنی طرف سے حقیقت کے خلاف دوں, کچھ نمک مرچ لگاؤں تاکہ بادشاہ کا ذہن بدل جائے اور بادشاہ نفرت کرنے لگے اور محمد کے دین کو قبول نہ کرے. لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ میرے ساتھ میری قوم کے لوگ ہیں, وہ یہاں تو نہیں بولیں گے میرے سامنے لیکن باہر نکل کر کہیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹا ہے. اس خوف سے میں نے جھوٹ نہیں بولا. 1500 سال پہلے کا کافر سردار کا بھی عالم تھا. آج ہم ہیں اہل ایمان, چہروں پہ ہمارے داڑھی ہیں, مذہب ہمارا ایمان ہے, مساجد ہمارے سے آباد ہیں, کاروبار میں کتنا جھوٹ ہے بھائی, دن اور رات کتنا جھوٹ ہے بھائی, بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں, بلا وجہ, جس کے اندر فائدہ نہ ہو اس کے اندر. حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ فرشتوں سے فرماتے ہیں بندے کے بارے میں کہ اس کا نام صدیقین کے فہرست میں لکھ دو, بعض بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا نام کذابین کی فہرست میں لکھ دو. حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, وہاں پر بھی سچ بولتا ہے جہاں سچ بولنے میں اس کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدیقین کی فہرست میں نام لکھ دو. دیکھو سیدنا عبد القادر جیلانی کو, سفر میں ہے, والدہ نے اندر اشرفیہ سی دی, چھوٹے سے ہیں, ڈاکو مل گئے راستے میں, قافلے کو لوٹ لیا, کہا کچھ ہے, تلاشی دی, کچھ نہیں ملا, کہا کچھ ہے, کہاں ہے, کہا مجھے مذاق کرتا ہے ہم سے تلاشی لی, کچھ نہیں ملا, کہ نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ دیکھو یہ میری والدہ نے یہاں سی رکھا ہے اندر. سچ بولتا ہے وہاں پر بھی سچ بولتا ہے جہاں نقصان, اور جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے وہاں پر بھی جھوٹ بولتا ہے جہاں جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, وہاں پر بھی جھوٹ بولتا ہے. بہرحال بھائی وقت ہو چلا, آئندہ کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے کریم اے ارحم الراحمین. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ ہم عشرہ مغفرت میں ہیں. الہ العالمین شب جمعہ ہے. الہ العالمین عصر کے بعد کا اور قریب و مغرب وقت ہے. الہ العالمین ہم روزے کے ساتھ ہیں. اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. الہ العالمین اسلامی اخلاق اور عادات سے ہماری سیرتوں کو ڈھال دے. الہ العالمین ہمیں اسلامی اخلاق عطا کر. الہ العالمین سچ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جھوٹ سے بچا. اے کریم کردار کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کیریکٹر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ارحم الراحمین اپنا کرم فرما, اپنا رحم فرما, وسعت عطا فرما, کشادگی رزق عطا فرما. الہ العالمین کشادگی احوال عطا فرما. جو مسائل اور مشکلات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ان سے نجات عطا فرما. اے اللہ نجات عطا فرما. آپ ہی نجات عطا فرمانے والے ہیں. آپ ہی مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. آپ ہی صاحب کن فیکون ہیں. آپ ہی فعال لما یرید ہیں. ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, ناتواں ہیں. الہ العالمین ہم پر رحم کر. ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما. حاضرین کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما. جو جہاں جہاں پیغام اور بیان سن رہے ہیں ان سب کی نیک مقاصد کی تکمیل فرما. الہ العالمین ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما, مزید عبادت کی توفیق عطا فرما. ارحم الراحمین ہمارے مردوں کی بھی مغفرت کاملہ فرما. ان کو جنت الفردوس عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.